الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے احوال کچھ ایسے رکھے ہیں کہ اقوام کے عروج اور زوال کی تاریخ بنتی اور بگڑتی رہتی ہے، احتمال اور یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ ایک قوم عروج پر ہے اور اس قوم میں جو ان کے مقاصد ہیں اس کا غلبہ ہے، اور ایک قوم جس میں ان کے معائب اور زوال کی علامتیں ہیں اس کا غلبہ ہے۔ اس لیے اللہ کی عادت اور قانون ہے، اور ایک تیسری چیز بھی ہے کہ دنیا کی وہ اقوام جو اپنا سکہ ثبت کر چکی تھی اور شاید کہ ان کے زوم میں ہو کہ وہ دنیا سے کبھی بھی نہیں مٹائی جا سکیں گی، آج ان کے خالی گھر محلے بالکل تباہ نہیں ہوئے، آثار قدیمہ نے کھوج لگا کر ان کی تعمیرات کو برآمد کر لیا، مگر کوئی بھی علم اب تک قاصر ہے کہ بتائے یہاں ہوا کیا تھا۔ موہنجودڑو، ہڑپا اور تبوک سعودیہ میں، مصر حتیٰ کے امریکہ اور آسٹریلیا میں، اس اسلام آباد کے گرد و نواح میں بہت سی چیزیں اور آثار ایسے ہیں کہ کوئی ان کی حقیقت کو جاننے والا باقی نہیں ہے۔ قیاس ہے اور آثار سے کچھ ثابت ہو سکے، غیر یقینی طور پہ یہ چیزیں ہیں اور بس۔ اسی لیے اللہ کے ایک نبی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ مسانع، اور میری قوم کے لوگوں تم اتنے بلند و بالا مینارے تعمیر کرتے ہو، لعلکم تخلدون، جیسے تم نے اس دنیا میں قیامت تک رہنا ہے اور کوئی بھی چیز تمہیں مٹائے گی نہیں۔ بدر میں فتح ہوئی اور احد میں نقصان ہو گیا، اللہ نے سورہ آل عمران میں اس پہ بہت تفصیل سے بات کی ہے، اور پھر ایک جگہ کہتا ہے کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہم بدل بدل کے لوگوں پہ لایا کرتے ہیں، زوال بھی ہوتا ہے، عروج بھی ہوتا ہے، اچھے دن بھی آ جاتے ہیں اور وہ دن بھی جن کے نتائج کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ سب زمانے کے انقلابات ہیں، اور ایک مرتبہ پھر تاریخ جنم لے رہی ہے، ایک نیا انسیڈنٹ، ایک نئی چیز۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اور آپ موجودہ دنیا کے حالات سے واقف ہیں تو آپ دیکھیں ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے تو حقیقتاً پرانی باتیں، لیکن اس میں نیا پہلو، وہ بچے جنہوں نے تاریخ کے پرانے ادوار نہیں دیکھے اور وہ اپنی زندگی کے 20-25 سال کے ہیر پھیر میں ہیں، وہ ایک طاقت اور دوسری طاقت کے تصادم کو حیرت کی نظر سے بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کے چہرے اتر جاتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی کسی محبوب قوم کو شکست ہو رہی ہو، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ کسی اپنی محبوب قوم کو عروج مل رہا ہے تو خوشی سے کھل اٹھتے. یہ اتنا لمبا موضوع ہے مگر ان بچوں کے لیے جو کچھ سیکھنا چاہیں اور اس کو انالائز کریں، جس نتیجے پر وہ پہنچیں اور ہم سے اختلاف رکھیں سر آنکھوں. زندگی اختلافات ہی کی بنیاد پہ خوبصورت ہوتی ہے، سارے پھول ایک جیسے ہوتے اور سب کھانوں کا ذائقہ ایک جیسا ہوتا، سب ماؤں کی شفقت اور سب باپ تربیت ایک طرح سے کرتے تو کائنات کا حسن مٹ جاتا. اس لیے آزادی، اظہار رائے کا موقع، رائے کو غور سے سننا، اور اگر یہ کھل جائے کہ میں خطا پر ہوں تو بالکل کشادہ دلی سے اسے تسلیم کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے کتنے صحابہ رضی اللہ عنہ نے اختلاف کیا اور کہا اللہ کے رسول اگر یہ وحی نہیں ہے تو پھر میری رائے یہ ہے، فرمایا تمہاری رائے پہ عمل کر لیتی. تو اختلاف رائے امتی کا نبی سے ہو تو وہ قابل تسلیم اور پھر اس کے بعد قابل عمل ہے. کیوں کوئی اس زوم میں رہے کہ وہ صاحب وحی تھے علیہ الصلوۃ والسلام اور میں کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود کسی کے اختلاف کو سننا بھی گوارا نہ کروں؟ بہت بری بات. اس لیے یہ پھر ایک انقلاب، پھر طاقتوں کی ٹکر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اگر اس کے اسباب پر غور کریں، کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، یہ ساری بحث اس ممبر سے نہیں ہو سکتی. لیکن اس سے بڑا نتیجہ جو ہمیں پتہ چلنا چاہیے، جو ہمیں سیکھنے کی چند ایک چیزیں ہیں، وہ ہمیں اس اعتبار سے سیکھنی چاہیے کہ اس ممبر کا ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی اور اگلی نسل کی اختلاف کے باوجود تربیت ذہنی طور پر کی جائے. دیکھو بچوں، جب کسی قوم میں انقلاب آتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور اپنے ہم نظریہ لوگوں کے عیب سے درگزر کرے اور یہ سمجھے کہ میرے بعد قیادت کی آ جائے گی، اس کے بعد قیادت کی آ جائے گی، اس کے بعد قیادت یہ آ جائے گی، اور حتیٰ کہ وہ نسل در نسل کے لیے قیادت کو منتخب کر کے چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری رائے یہ ہے اور میرے بعد اگر تم میری رائے کے خلاف کرو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تمہیں ایک راہ سجا دی. اسلام یہی ہمیں سکھاتا ہے، دین یہی سکھاتا ہے. دین میں اگر کوئی آدمی عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس صحیح علم ہو، اور علم کی طرف ہم پھر پلٹتے ہیں، اور ایک چیز ضروری ہے کہ وہ طاقت کے صحیح استعمال کو جانے. ایسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، اگر کسی انسان، جماعت یا گروہ کو اپنے نظریات نافذ کرنے کی طاقت نہ ہو اور طاقت ان ہاتھوں میں چلی جائے جو ان نظریات کا مخالف ہوتا ہے، تو مذہب محض ایک فلسفہ بن کے رہ جاتا ہے، اس سے زیادہ مذہب کی حیثیت نہیں رہتی۔ اور بہت آپ مذہب کو لانا چاہیں تو پھر مذہب رسومات اور عبادات کا مجموعہ بن جاتا ہے، لیکن اس میں قوت اور اس میں تحریک اور اس میں زندگی اور اس میں انقلاب اور اس میں معاشرے میں عدل قائم کرنا اور معاشرے میں دولت کی منصفانہ تقسیم، یہ سب کے سب نظریات نظر ہو جاتے ہیں اور کوئی نہیں مانتا اور پوچھتا۔ ہر وہ دعوت جس کے ساتھ طاقت اور اس کو امپلیمنٹیشن کا اختیار نہ ہو تو پھر وہ فلسفہ ہے، آپ پڑھتے رہیے اور جیتے رہیے۔ لیکن یہ توقع رکھنا کہ یہ فلسفہ کچھ نتیجہ برآمد کرے گا، ایسے نہیں ہے۔ فلسفہ کہیں اور پنپے، غلط لفظ ہو گیا، فلسفہ کہیں اور پنپ پائے اور اس کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ کہیں اور ہو، یہ اللہ کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کبھی کبھی آپ نسبت دیکھیں، ظالموں کی نسبت خدا اپنی طرف کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے 15 پارے کا پہلا رکوع پڑھ لو، بس سمجھ آ جائے گی۔ بسنا عباد اللہ نا اولی باس شدید، اور ہم نے یہودی جو صحیح دین پہ کم سے کم قائم تھے اپنے ان بندوں کو مسلط کر دیا جنہوں نے انہیں سخت تکالیف میں مبتلا کیا۔ زہر بھی کرتا ہے کالے تریاکی، جب اپنے ٹھیک نہیں ہوتے تو خدا ان قوموں کو ٹھیک کرنے کے لیے کسی اور قوم کو مسلط کر دیتا ہے۔ اسی لیے سورہ قتال میں 27-26 پارے میں اللہ نے کہا ان تتولوا یستبدل قوماً غیرکم، اگر تم ہمارا کام نہیں کرو گے تو ہم کسی اور قوم کو تم پہ مسلط کر دیں گے، ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر تمہارے جیسے وہ نہیں ہوں گے۔ جب بھی جو اصل خدا کا دین آیا ہے وہ عدل قائم کرنے کے لیے آیا، اللہ نے یہی کہا ہے کہ اقیم الوزن، اور لوگوں ہمیشہ انصاف کو قائم رکھنا۔ اور اللہ نے کہا ولو علی انفسکم، سچی گواہی کی زد تم پر پڑتی ہو، او الوالدین، تمہارے والدین سچی گواہی کی وجہ سے انہیں سزا ملتی ہو، غریباً آدمی غریب ہو مالدار ہو، اس پہ ترس نہ کھانا، اس کی دولت سے متاثر نہ ہونا، اور واللہ اولا بہما، اللہ تمہارے والدین سے اور اللہ غربت و امارت کی نسبت تم سے زیادہ قریب ہے۔ سچ بولنا، معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، اکھڑ جاتے ہیں جب ان کی عدالتوں میں انصاف نہ رہے اور ان کو بنیادی زندگی کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو فراہم نہ کیا جائے، اور جس معاشرے میں درگزر سے کام نہ لیا جائے اور لوگوں کو ہمت نہ بڑھائی جائے، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے ایک مثال رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کام کے ہوتے ہیں، وہ رفقا جو انقلاب میں اپنے ساتھ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن سے اختلاف رائے کے باوجود بچوں ان کی قدر کرنی چاہیے، اس کی بڑی واضح مثال حضرت ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو مہجن ثقفی کے حالات آپ کبھی پڑھیے، بہترین اور روشن مثال ہے۔ ابو مہجن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تھے یہ اصلاً ایرانی، اور انہوں نے ثقیف قبیلے کو جوائن کر لیا تھا، پھر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی قبولیت کے باوجود جو ایک ان کی جوانی سے عادت چلی آ رہی تھی وہ شراب پینے کی تھی، اور بہت پیتے تھے، بہت زیادہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی صلاحیتیں دیکھ کر ان سے کہا میری مدد کرو تاکہ حکومت کا قیام ہو اور حکومت کے نظام چلے۔ باوجود ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا کہ شراب پیتے ہوئے پائے گئے، انہوں نے اپنی زندگی میں 7 مرتبہ شراب کے سلسلے میں کوڑے کھائے ہیں، 7 مرتبہ ان پہ حد نافذ کی گئی۔ یہ اس پاکیزہ معاشرے میں کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، لیکن وہ پاک لوگ کتنے وسیع قلب کے تھے کہ قانون کی بھی حفاظت ہے، قانون کے تحت سزا بھی دینی ہے، لیکن اس آدمی کی صلاحیتوں کی قدر کرنی۔ بچے کبھی راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، یہ باپ کا کام نہیں ہے کہ اس راہ راست سے ہٹے کے ساتھ نفرت بھی شامل کر لی جائے، بلکہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا جائے اور اس کو بری بات سے آگاہ کر دیا جائے کہ بیٹے یوں نہیں، یوں ہے اور یہ نہیں ہے، یہ ہے، اور صبر کرے تاکہ وہ بچہ کی اصلاح کر لے اور وہ باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ پھر شراب پی کے ایک مرتبہ پکڑے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو مہجن میرے خیال ہے کہ میں تمہیں مدینہ منورہ سے نکال دوں، تم اتنی مرتبہ اس جرم میں گرفتار ہو کے آئے ہو، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو، اب قتل کی تو اجازت ظاہر ہے کہ شریعت نے نہیں دی تھی، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا مدینہ چھوڑ دو اور یہ حد اب نافذ ہوگی اور مدینہ منورہ سے تم چلے جاؤ جزیرہ، اور آرڈر لکھ دیا کہ ان کو مدینہ بدر کر کے جزیرہ میں بھیج دیا جائے۔ حضرت ابو مہجن ثقفی رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ تھانہ یا جو بھی جگہ تھی اس کے چوکیدار غافل ہیں تو نکل پڑے، اور جا کر انہوں نے دم لیا قادسیہ میں، اور قادسیہ میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا مارکا تھا ایران سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پتا چلا تو اتنے ایکٹیو تھے کہ انہوں نے خط لکھا کہ میرا خیال ہے وہ چونکہ ایرانی ہیں اس لیے تمہارے پاس اس غزوے میں آئے گا، تو اگر وہ آ جائے تو ابو مہجن رضی اللہ عنہ کو قید کر لینا یہاں تک کہ قادسیہ کا فیصلہ ہو جائے، اور پھر مضبوط پہرے میں اسے میرے پاس مدینہ منورہ بھیج۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے خط کو پڑھا اور خاموشی سے رکھ لیا، اور وہ مہجن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فراست کے مطابق اس مارکے میں آ گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ میرے متعلق آرڈر یہ آیا ہوا ہے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فوج کو کہا کہ اسے قید کر دو اور فلاں کمرے میں یہ مارکہ ہے اور میں بہت مصروف ہوں اور میں اس کے جو جیل کے لیے کمرہ ہے اس کے اوپر بیٹھ کے جنگ لڑواؤں گا، اور مجھے اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے طلب فرمایا ہے جس شخص پہ 7 مرتبہ شراب کی حد جاری تھی، کچھ نہیں بس انہیں قید کر لیا گیا، اور وہ کھڑکی سے دیکھ رہے تھے اور سامنے جنگ ہو رہی تھی، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دیکھا یہ نیچے قید میں تھی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک نوکرانی باندھی گزری، اسے کہا میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں میرے جیسا آدمی اور میدان جنگ میں اس کے جوڑ نہ کھلیں، یہ جوانی کس کام کی، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں مجھے گھوڑا دے دو اور مجھے لڑنے دو، اور میں اگر شہید ہو گیا تو پھر تو امیر المومنین اور سعد رضی اللہ عنہ کا قصہ نبٹ گیا، اور اگر میں، یہ ہے دیانت داری، لوگ کسی ایک آدمی کی ایک برائی پکڑ لیتے ہیں اور اس کی ساری شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں، ڈرتے نہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر میں بچ گیا، مہاجن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو میں خود آ کر یہ بیڑیاں پہن لوں گا، تم مجھ پہ بھروسہ کرو، اور میں مسلمان آدمی ہوں۔ یہ ہے مسلمان جو حقیقت میں مسلمان تھا۔ اس لڑکی نے ترس کھا کے چھوڑ دیا، اس کا گھوڑا دو، اس کا سعد رضی اللہ عنہ کو گھوڑا یہ بندہ ہے، انہوں نے گھوڑا لیا اور جا کے لڑنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ چھت سے لڑوا رہے تھے فوج کو ادھر اور ادھر، انہوں نے کہا دور سے دیکھ کے کہ یہ گھوڑا تو میرا ہے اور یہ چھب یہ تو وہ مہجن کا ہے اور وہ نیچے قید ہے، یہ مسئلہ کیا ہے؟ جب انہوں نے اپنے غنیم کی فوج میں گھس کے چند دشمنوں کو ان کے کردار اور ان کو کیفرے کے ان کو ختم کیا، تو سعد رضی اللہ عنہ خوش ہوئے بہت، اور ان کا گھوڑا میرا ہے، ابو مہجن نیچے میرے اس کمرے میں قید ہے، یہ جوان ہے کون اور اس کی لڑائی دیکھو، یہ ایسے لڑ رہا ہے جیسے فارسی جیسے ایرانی لڑتے ہیں، کیا کہنے اس کے۔ اور جب شام فتح ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، تو گھر تشریف لے گئے اور بہت خوش تھے، ظاہر ہے فتح پہ خوشی تو تھی، بار بار فرماتے تھے کہ آج میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے، رئیف میرا گھوڑا اور کوئی سپاہی لے گیا، اور چھب ایسا تھا لڑائی کا جیسے ایرانی لڑتے ہیں، میں حیران ہوں کہ بلاؤ ابو مہجن کو۔ تو اس نے سنا، وہ جو لڑکی تھی اس نے کہا حضرت میں سچ بتاؤں، کہاں بتاؤ، اس کا ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور اسے ہاتھ جوڑے اور مجھے خدا کی قسم دی، میں نے اس کا دروازہ بھی کھول دیا، بیڑیاں بھی اتار دی۔ حضرت ابو مہجن رضی اللہ عنہ کو حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیکھنے گئے کہ کہاں ہے، اور ابو مہجن بیڑیاں پہن کے یہ تھا اپنے قول کا سچا کھڑے بیٹھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بلایا اور کہا ابو مہجن، میں امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے بات کر لوں گا، خدا کی قسم تمہاری یہ شراب نوشی ہمیں اس سے نہیں روک سکتی کہ ہم تمہاری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں، اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور تمہارا میرا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے جہاد دیکھا؟ ان کا میں نے دیکھا اور پسند کیا۔ انہوں نے کہا آپ نے اللہ کی قسم کھا لی ہے میرے متعلق؟ میں آپ کے سامنے اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کی بات نہیں پی۔ کہا آپ قسم کھا سکتے ہیں، میں بھی قسم کھا سکتا ہوں۔ اور وہ مہجن رضی اللہ عنہ کو شراب کی یاد ستاتی رہی، شاعری کرتے تھے، اب وہ عربی کے شعر ہیں اس کو مختصر کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے سننے والے، جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنے کے بعد میری قبر پہ انگور کی بیل چڑھا دینا اور انگوروں کو پھیلنے دینا، تاکہ انگور کی شراب جو سب سے اچھی لگتی ہے اس کی جڑیں میرے منہ تک پہنچ جائیں گی، اور اگر تم مجھے کسی میدان میں دفن کر دو گے تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا جو موت کی زندگی کے بعد آنا چاہیے۔ اتنے زیادہ وہ اس میں کھلے ہوئے، لیکن دوسری طرف خلافت کی قدر دیکھو، ان لوگوں کی قدر دیکھو، انہوں نے اپنے بندے کو ضائع نہیں کیا۔ حضرت ابو مہجن رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی آذربائیجان میں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جرجان کی ایک لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ جو بھی جہاں بھی تدفین ہو ان کی، خدا ان سے راضی ہو، لیکن جو باصلاحیت افراد ہوتے ہیں، انقلاب کے لوگ، ان کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ روابط اپنے درست رکھتے ہیں۔ انقلابی لوگوں کی قدر کرنا اور اس جد و جہد میں چلنا کہ ہم کسی طرح اپنے معاشرے کے حالات میں تبدیلی لائیں، کسی طرح ہم اپنی قوم کو زندہ کرنے کے عمل میں جڑ جائیں، اور کسی طرح ہم انہیں یہ سمجھا پائیں کہ بچے عبادات سے بھی پہلے معیشت کی بات کرو۔ اللہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو شدید محنت کے لیے پیدا کیا ہے. شدید محنت عبادت میں بھی ہے. اللہ کہتا ہے اس کی اتنی عبادت کرو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب تم فارغ ہو تو تمہیں تھوڑی تھوڑی تھکن محسوس ہو. یہ تراویح اسی لیے تو تھی, کچھ نہ کچھ تو تھکن محسوس ہوتی تھی. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے پروردگار کے ساتھ لو لگاؤ. اللہ تعالیٰ اسی لیے کہتا ہے کہ فَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, ساری دنیا سے دل کا تعلق توڑ دے اور تنہائی میں مجھے یاد کر. وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام لے. اور ایک جگہ آگے سورہ مزمل میں کہتا ہے, یہ چھ آیات جو سورہ مزمل کی ابتدائی ہیں نا, یہ سارا زہد اور تصوف اور ولایت اللہ نے جمع کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کا نام پڑھ, اپنے رب کا نام لے, اللہ اللہ کر. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, دنیا کے سارے جھنجٹوں سے بے نیاز ہو کے مجھے یاد کر. پھر کہتا ہے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا, اور مجھے کارساز بنا اپنا, میں تیرے کام کروں گا, تو میرا نام لے, تو مجھے یاد کر. یہ عبادت کی جدوجہد ہے. اللہ کہتا ہے شدید محنت کے لیے, عبادت میں محنت ہے تو حلال کا مال کمانا, حلال کے لیے اپنی دکان کھولنا, تاجر بننا, تجارت میں اپنے آپ کو سکا دینا, یہ بھی تو عبادت ہی ہے. جسمانی عبادت سے کہیں زیادہ وہ عبادت ہے جو پیسہ کمانے کی جدوجہد. بھول جانا چاہیے اس بات کو کہ کسی معاشرے میں معاشرتی طور پر پیسے کی تقسیم درست نہ ہو اور وہاں اسلام آ جائے, نہیں ہو سکتا. غربت کسی بھی فرد کو قابل تقلید اور قابل مثال نہیں بناتا, بیچارہ کہیں نہ کہیں جھکے. اب اسی سورہ مزمل کو پڑھیں اور جاؤ کوئی تفسیر اٹھا لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے یضربون فی الارض, زمین میں محنت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. وآخرون یجاہدون فی سبیل اللہ, اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور ان کا, دیکھو اللہ نے پیسہ کمانا اس کو پہلے کہا ہے اور جہاد بعد میں کہا ہے. اور لوگو تم جہاد کو افضل سمجھتے ہو, میں سمجھتا ہوں مالی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا یہ جہاد سے افضل. اس لیے دولت کی غیر منصفانہ تقسیم اور معاشرے میں جو لوگ دولت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان کے ساتھ چلنا, ان کی تقسیم پہ راضی رہنا, نہ دل سے اسے برا جاننا نہ زبان سے اسے برا کہنا, تو ایمان کا ہی کا. اس لیے جس انقلاب کو آپ دیکھتے ہیں جو ٹکر دو طاقتوں کے درمیان لگ رہی ہے, آپ کا خون کھولتا ہے. اب ہماری زبان پر اعتبار کی بجائے ابھی گھر جاؤ گے نا تو جا کر ذرا یہ دیکھنا کہ یہ ساری قوم کتنی پڑھی لکھی. بم گرائے جا رہے ہیں, آپ نے یہ منظر دیکھا نہیں؟ دیکھا تو دیکھ لو یہاں جا کے. اور بلڈنگز اڑائی جا رہی ہیں, اور یوم قدس آ گیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. کیا عورتیں اور کیا مرد چند گز کے فاصلے پہ بم پھٹ رہے ہیں اور سب کے سب نکلے ہوئے ہیں کیا, اور فلسطینی رومال اوڑے ہوئے ہیں. آپ اسے غلط کہیے, آپ اسے صحیح کہیے, آپ اسے کفر کہیے, آپ ایمان کہیے, ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے. لیکن ہم کہتے ہیں ایک کاز کے لیے قوم متفق ہے. کیوں متفق ہے؟ آگے چلو اور جا کر خود انٹرنیٹ پہ دیکھ لینا, 15 سے لے کے 22 سال کی عمر تک جتنے لڑکے اور لڑکیاں ہیں یہ قریب 90% تعلیم یافتہ. آئی سمجھ تمہیں انقلاب انقلاب اور نعرے, اور شیعہ سنی، کافر کافر، شیعہ وغیرہ وغیرہ، یہ آتا ہے، یہ جھک نہیں ماری کہ ہمارے ہاں کتنے تعداد میں پڑھے لکھے، 2-2.5 کروڑ جو اسکول جا ہی نہیں سکتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں غربت کو پھیلنے دیں، تاکہ ہم جب ہاتھ دراز کریں تو لوگ ہماری مدد کریں. وہ پیسہ نہیں آئے گا تو بابا اسمبلی کے جو ممبرز ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ آپ انہیں عیاشیاں کرائیں. آپ وہ اسمبلی جس میں بات کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ان کی لمبی چوڑی تنخواہیں رکھیں، اور آپ ان کو گاڑیاں پرووائڈ کریں، اور آپ ان کو ایک سے ایک سہولت دیں، اور زبان ان کی دیکھو میں تمہاری پینٹ اتار دوں گا، اور میں تمہاری مونچھیں اڑا یہ کر دوں. ایسے فوش جملے جنہیں کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، اور جملہ نہیں کہہ سکتا تو بلاول کی طرح اشارے کرتے پھرے. یہ ہیں جن پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. 15 سے 22 سال تک لڑکے اور لڑکیاں وہاں کے وہ 90% کے قریب پڑھے لکھے، اور مجموعی اعتبار سے ایرانی قوم اس وقت وہ لوگ 80% کے قریب پڑھے لکھے. ہم نے جو راہبر تھے ان کے کمبھ میں ان کا بیان سنا. ہم کمبھ دیکھنے گئے تھے لائبریریز یہ وہ، اور پتہ چلتا تھا کہ کوئی آدمی بول رہا ہے، زبان پہ اس کی گرفت، اس کی آنکھوں کی چمک، اس کے اشارے، اس کا علم کی تشریح کرنا، اور کیا بات ہے، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، چاروں طرف حملے کر رہا تھا کہ اس میں اہل سنہ نے یہ لکھا ہے، ہمارا یہ موقف ہے، فلاں یہ لکھتا ہے، فلاں یہ ہے. یہ پڑھی لکھی کی عادت ہے، اور یہ عادت ختم ہو گئی. پیچھے جو آئے وہ کوئی ان پڑھ ہے؟ ہم خود سوچیں کہ ہمارے یہاں کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور قیادت جاہلوں کے ہاتھ میں ہے. اب بڑا فرق محسوس کریں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ابھی کچھ ہوا تھا چند ہفتے پہلے، قوم کو غور سے دیکھتے جیسے قوم کا اس لڑائی سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، ہمیں کیا کچھ بھی ہوتا ہے، اور ایک ان کو دیکھو کیا ہے. اور ہم تہران گئے کئی مرتبہ کتابیں خریدنے کے غرض سے، اب تک جو کتابیں ہمارے الحمدللہ اہل تشیع بھی موجود ہیں، ہم نے لمبی لائنز دیکھی تو میرا تعجب ہوا پہلی مرتبہ کہ اتنے جوان لڑکے لڑکیاں اتنی لمبی لائن، یعنی 100-150 بچے ایک لائن میں کھڑے ہیں. ہم کراس کر کے آخر پہ پہنچے کہ آخر یہاں کون سی مفت مٹھائی بٹ رہی ہے، تو جتنے تھے وہ سب کے سب کمیونزم کی کتابیں خرید رہے تھے، کارل مارکس کا فلسفہ وہ پڑھ رہے تھے، اور وہ فرانس کی تہذیب اور اس کو پڑھ رہے تھے، اور وہ علی شریعتی کو پڑھ رہے تھے. اب لائیں علی شریعتی جیسا انسان، اقتصادیات پہ علی شریعتی نے جو لکھا ہے، بچوں سے پڑھو، جا کے اپنے آپ کو پابند کرو، بیٹھنے کا پابند کرو، بچے کے پاؤں کھل جائیں اور آوارہ گھومنے لگے پھر اللہ ہی خیر کرے. علی شریعتی 1933 میں پیدا ہوئے تھے، اور علی شریعتی انقلاب ایران سے کچھ پہلے لندن میں 1977 میں اچانک اپنے فلیٹ کے باہر وفات کی صورت میں پائے گئے. علی شریعتی نے انقلاب کی راہیں رکھی تھی. علی شریعتی اس ملا کی قیادت سے بھی انہوں نے لڑائی کی جو مولوی شریعت کے نام پہ قوم کو گمراہ کر رہے تھے، اور علی شریعتی نے ایسی ٹکر لی تھی دوسری طرف شاہ ایران سے. قوم پڑھی لکھی تھی، لوگ پڑھے لکھے تھے، لوگوں نے ایرانی حکومت کے پروپوگنڈے کو رد کر دیا. ان کا علی شریعتی پہ جتنے الزام لگاتے ہو ہم نہیں مانتے، ہمارا لیڈر ایسا ہے بھی تو ٹھیک. آپ میں سے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے بچوں کبھی دیکھنا انقلاب ایران کا کیسے آیا تھا. علی شریعتی کی انتقال کے 1.5 سال بعد 1 کروڑ سے زیادہ لوگ امام خمینی کے لیے تہران کے ایئرپورٹ پہ تھے، اور گلی گلی محلے محلے میں ہم نے وہی اس زمانے میں جو تصاویر چپتی تھی وہ دیکھتی ہے ٹی وی پہ جو کچھ آیا، گلی گلی میں بچے بچیاں چیخ چیخ کے کہہ رہے تھے کہ درود بر خمینی، سلام بر علی شریعتی، علی شریعتی، علی شریعتی، علی شریعتی. 43 ایئرز کا تھا جب اسے گورنمنٹ نے ٹھکانے لگا دیا تھا. یہ سب کچھ ہوا لیکن اس آدمی نے جو کچھ لکھا ہے نا وہ اس جگہ جا کر اس نے حاصل کیا تھا. فرانس وہ چلے گئے تھے اور فرانس وہ اس جگہ پہ پہنچے جہاں سارتر جیسا فلسفی موجود تھا. کیا کہنے اس کے فلسفے کے، وہ اللہ کا منکر ہے، خدا کو نہیں مانتا. اس کو پڑھو تاکہ تمہیں کچھ ہوش آئے کہ خدا کو نہ ماننے کے دلائل کیا ہے. کچھ تو غیرت پیدا ہو، کچھ آپ بھی دلائل دیجئے اللہ کے ہونے کے. سارتر جیسا آدمی سے مل گیا اور طویل مباحث، اور وہ جو اس کی روح تڑپ رہی تھی کہ کوئی ہادی اور مرشد ہونا چاہیے، فرانس پہنچ کے اسے ہادی اور مرشد بھی مل گیا، جس پہ اس نے اپنے مرشد کے لیے پوری کتاب لکھی. اور اس نے کہا کہ میں اپنے مرشد پہ 1000 بار قربان، جس نے مجھے اپنی ذات میں جینے کا حوصلہ دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پیرس میں اسے کون سا پیر اور مرشد ملا تھا؟ اس نے کہا علامہ اقبال اور معروم. سمجھے؟ مثنوی کو پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ عقل جن 6 حدود کو محدود مانتی ہے، روح کہتی ہے یہ تو تمہارا ہے نا، تم کہہ دو، میں نہیں، میں تو آتی جاتی رہتی ہوں. اسے صاف لکھا کہ میرے پیر و مرشد علامہ اقبال، جنہوں نے مجھے حریت اور آزادی کا سبق سکھایا. ہم نے بھی کبھی غور کیا؟ ہم پھر کہتے ہیں حق باطل جھوٹ، اس کو چھوڑو، ہم ایک بات کی بات کرتے ہیں کہ قوم کھڑی ہے نا، سچ پہ ہے، جھوٹ پہ ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے. یہ آپ کے اپنی مباحث ہیں، یہ جگہ مناسب نہیں ہے. لیکن وہ کیوں کھڑی ہے، کیوں ڈٹ گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے لوگ 80% سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے یہاں